الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ فرما دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جس شخص سے اس روز وہ عذاب یعنی عذاب ٹال دیا گیا تو اس پر یقیناً اس اللہ نے رحم فرمایا اور یہ واضح کامیابی ہے۔ حضرت سامعین کرام آیا کریمہ جو آج تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے یہ پیچھے ایک تسلسل ارشادات باری تعالیٰ کا آ رہا ہے اس سورہ مبارک میں۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک پر جہاں تک بات ہوئی اس سے اگلا حصہ یہ عرض ہے، اور اس آیہ کریمہ سے پہلے جو حصہ بیان فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوئیے گا۔ تو مکی زندگی ہے، کفار مکہ ہر طرح سے تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، ہر طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو دین حق پر عمل کرنے سے روک رہے ہیں، ہر اس شخص کو کوشش کی جا رہی ہے کہ جو غیر مسلم ہے کہ وہ دعوت حق بھی نہ سنے۔ تو بے شمار سیرت پاک میں واقعات ملتے ہیں، حالات میں واقعات ملتے ہیں، یہاں تک کی بات ملتی ہے کہ جب خاص عبادات کے دن ہوتے تھے تو یہ بات اعلان کر دی جاتی تھی کہ نعوذ باللہ بات سننے والا جو ہے وہ مجنون ہو جائے گا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کو سننا تمہارے لیے نقصان کا سبب اس طرح ہوگا کہ نہ تم اپنے خاندان کے رہو گے، نہ عزیز و اقارب اور قبیلے کے رہو گے، تم سب سے مخالف ہو جاؤ۔ تو ہر طرح سے دین حق کو روکنے کی کوشش کی گئی، مٹانے کی کوشش کی گئی۔ تو انہی کوششوں میں ایسے پہلو بھی تھے کہ چونکہ مکہ مکرمہ میں کئی مذاہب تھے تو وہ یہ بات بھی چاہتے تھے کہ اگر ایسا بھی ہو جائے تو بھی ان کی بات جو ہے اس میں وزن آ جاتا ہے کہ انہوں نے دین کو روک لیا۔ کہ اگر آپ عبادات کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں تو اسے مانیں، اختیار کریں، لیکن جو معمولات زندگی ہیں، جو معاشرتی حصے ہیں، جو معاشرت ہے، اس سارے میں جو ہمارے مروجہ نظام ہیں اسے آپ کچھ نہ کہیں، اسے غلط نہ کہیں، اس کے مقابل نظام نہ لائیں۔ اور دین اسلام دین فطرت ہے، یہ نہ صرف تب، آج بھی دین اسلام کے نفاذ اور شرعی احکامات کا نفاذ اس لیے روکا جاتا ہے غیر مسلم کی طرف سے کہ جب حق نہیں ہوتا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ عدل و انصاف ہو، کچھ لوگ، کچھ افراد پورے پورے معاشرے کو یرغمال بنا لیتے ہیں، اور اس انداز میں یرغمال بنا لیتے ہیں کہ معاشرے میں شکایت کوئی نہیں بلند کر سکتا۔ جو عدل اور انصاف، بنیادی حقوق اسلام عطا فرماتا ہے، وہ اگر دنیا میں کہیں بھی نافذ ہوں تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا نفاذ اتنی معتبر نشانی ہے دین کے حق ہونے کا کہ مخلوق مسلمان ہونا شروع ہو جاتی۔ تو جو 23 سال میں کلام ذاتی نازل ہوا اور آئندہ 23 سال میں معلوم دنیا کے 3 حصوں پر نافذ ہوا، اس میں یہ نہیں تھا کہ زور بازو سے یہ دین پھیلا۔ اگر زور بازو سے کہیں بھی کسی کو بھی، کسی قوم کو بھی دنیا کی تاریخ میں محکوم کیا گیا ہے تو وہاں تنازعات ختم نہیں ہوئے، کسی بھی محکوم قوم نے حاکم کے حصوں کو اپنا نہیں جانا بھلے وہ محکوم رہے. دین اسلام اس مستحکم اور اس مضبوط انداز سے اپنے احکامات کو منواتا گیا کہ ہر ماننے والا دین اسلام کو اپنا سمجھتا گیا, اپنی بندگی کے رشتے اللہ سے استفار ہوتے گئے, اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا ایک امت کا ایک فرد کی حیثیت سے وہ اپنا دعوی حق بلند کرتا گیا. یہ وہ پہلو ہیں جو اسلام کی صداقت کا ایک اور نمونہ ہے اور عملی زندگی ہے. تو تب بھی یہ کوشش کی گئی کہ جو اصول و ضوابط دین اسلام بیان فرما رہا ہے اگر یہ روکے نہ گئے اور ہمارے نظام معاشرت کے مقابل آ کر یہ نظام اگر رکھ دیا گیا تو لوگ چھوڑ جائیں گے, چونکہ جو فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, جو منفعت اٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ ہر عام و خاص نہیں ہوتا, وہ مخصوص طبقہ ہوتا ہے, وہ عمومی حصے نہیں ہوتے, وہ چند لوگ ہوتے ہیں. تو وہ اس کوشش میں تھے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ درست ہیں, جو ہم کر رہے ہیں اسی بھی غلط نہ کہیں. اور دین اسلام مشروط نہیں ہے, صاف اور واضح بات ہے, اور اس میں کوئی آمیزش نہیں ہے. اگلے دن میں کسی کی بحث سن رہا تھا تو وہ دینی دعوت اور دین اسلام کے پہلوؤں پر بات کر رہے تھے اور کسی غیر مسلم سے کر رہے تھے. تو غیر مسلم نے ان کی دعوت سننے کے بعد یہ بات کی کہ جس طرح کی خوبیاں اور خصوصیات تم بیان کر رہے ہو یہ ساری مسلمانوں میں تو ہیں نہیں, تو کتنے لوگ ہیں جو تم اصول بیان کر رہے ہو اس سے تجاوز پر زندگی بسر کر رہے ہیں, تو اس کا کیا جواب ہے؟ تو بڑا خوبصورت جواب اس انسان نے, اس بندے نے اس کو دیا. اس نے کہا کہ جہاں کوئی مسلمان غلطی کر رہا ہے یہ اس کا انفرادی عمل ہے, اسلام میں کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ مجھے دکھاؤ. تو بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جہاں انسانی حیات میں کمی بیشی بحثیت مسلمان سامنے آ رہی ہے وہ ہماری غلطی ہے. اس کو جب تحقیق اسلام کے اصولوں پر کریں گے تو اسلام کا اصول بڑا حق پر ہے, بڑا عدل پر ہے, انصاف پر ہے, اس میں کمی بیشی ہے نہیں. تو جب مشرکین نے یہ چاہا کہ کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ درمیانی رستہ کوئی نہیں ہے, حق سے تجاوز شرک میں چلا جائے گا. تو فرمایا آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوئیے گا. یعنی یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ درست نہیں ہے, اسلام واضح ہے, اس میں آمیزش ہو نہیں سکتی. پھر جب اگلا حصہ فرمایا نا قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ أَسَيْتُ ربی عذاب یوم عظیم. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں, اور اس جگہ فرمایا گیا ہے کہ فرما دیجئے, نبی کے سلم کو ارشاد ہوا کہ آپ ارشاد فرمائیے, فرما دیجئے, اعلان کر دیجئے کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اب شرک دو پہلو یہاں سے آپ دیکھیں کہ شرک کتنی بڑی زیادتی اور کتنا بڑا تجاوز ہے کہ مالک کل کائنات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جانا, وحدہ لا شریک, کوئی شریک نہیں ہے اس کا, خالق اور مالک ہے, اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہرا دیا جانا جو اس کی مخلوق ہے, کتنی زیادتی اور ظلم ہے. پھر یہاں جو بتایا گیا کہ یہ وہ حصے ہیں جس میں وعید ہے کہ بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں, اور یہ ارشاد فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء معصوم عن الخطا. یہاں ایک مثال عرض کرتا ہوں بات کو عرض کرنے کے لیے کہ اشرف و بشرف و ہستیاں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں, حیات دنیا میں جنت کی بشارت بیان فرما دی تھی. اللہ کریم نے آپ کو دنیا کی حیات میں ہی جنت عطا فرما دی. اب حیات دنیا ہے یہ امتحان گاہ ہے. اللہ کریم کا اور بندے کے مابین رشتہ ایک مخفی حصہ ہے، کوئی نہیں جانتا. ظاہری طور پر عمل خالص ہے، باطنی طور پر نیت کیا ہے اللہ جانے، وہ جانے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بلند ترین جو حیثیت ہے، جو ایمانی پہلو عظمتوں کے حامل ہیں، وہ درجہ صحابیت ہے. پوری دنیا مسلمان ہو، اعلیٰ درجے کی با عمل مسلمان ہو، اور کیفیات کے شعبے سے منسلک ہو، اور اعلیٰ ترین مقامات جو ہیں ولایت کے انہیں نصیب ہوں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان تو بہت دور ہے. تبع تابعین کی جوتی کے ساتھ جو خاک مس ہو کر پیچھے رہ جائے، اس کی شان بلند ہے، اور ان تمام کو جمع کیا جائے مقابل نہیں ہو سکتے. لیکن وہاں بھی جو باتیں ملتی ہیں وہ ایسی ملتی ہیں کہ ہر ایک کو روز معاشر اللہ کے رو برو ہونے کے احساس سے ایک احساس اتنا تھا کہ چہرے سفید ہو جاتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہا جب روز معاشر کی بات قرآن کریم کی تلاوت سنتے تو غش کھا کر گر پڑتے تھے. اور آپ وہ ہیں جن کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر. آپ وہ ہیں جنہیں اللہ کے حبیب نے اللہ سے دعا مانگ کر دین اسلام میں ان کو شرف جو اسلام ہے وہ نصیب ہوا آپ کی دعا کے صدقے. تو یہاں جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ارشاد فرمایا جائے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے اور جو ہماری سمجھ، اس میں بہت فاصلہ ہے. زبان و بیان سے زیادہ فاصلہ، ہم کمزور ہیں. آپ کی شان وہی جو کلام ذاتی بیان فرماتا ہے، ہم شان کے بیان کرنے میں بھی خطا کھا سکتے. تو یہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کا حکم نہ مانوں تو بے شک میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تو یہ ہمیں جو ہے وہ متنبہ کیا جا رہا ہے. چونکہ عشرہ مبشرہ کو جب یہ فرمایا گیا حیات دنیا میں کہ آپ کو اللہ کریم نے دنیا میں ہی یہ خوشخبری سنا دی ہے، عطا فرما دی ہے کہ آپ جنتی ہیں، اس پر علماء بحث کرتے ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وسلم یہ جو بھی کریں جنتی ہیں، تو فرمایا بے شک. تو اس سوال اور اس جواب کے ارشاد میں جب علماء بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ان کی پسند اللہ کی پسند میں اس طرح ڈھل گئی، یہ اللہ کا احسان ان پر ہوا کہ وہ کوئی تجاوز چاہیں گے ہی نہیں، وہ کوئی تجاوز اختیار ہی نہیں کریں گے. تو عشرہ مبشرہ جنہیں بشارت سنائی دی جا رہی ہے، وہ زبان مبارک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جن آپ کے ماننے والوں کو آپ کے بحثیت امتی ہماری طرف سے دیکھیں گے، تو صحابہ کی عظمت کو ہم پہنچ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، اسے بیان نہیں کر سکتے، اتنی بلندی ہے. لیکن جب اس طرف سے دیکھیں گے، جب شان رسالت کی طرف سے دیکھیں گے، تو وہ آپ کے امتی ہیں، آپ کے خدا میں آپ کے غلام ہیں. تو جب اس طرف سے دیکھیں گے تو پھر بات جو ہے وہ اس طرف کی اور ہے. تو جب وہاں سے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، مخلوق کے خدا میں سے ایسے ہستیاں بھی ہیں جنہیں وہاں سے فرمایا گیا کہ تمہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، تو خود شان کیا ہوگی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ رہی ہے، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم عن الخطا ہے، آپ امام الانبیاء ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمارت جو ہے نبوت کی، اس کا وہ حصہ ہیں جو اس عمارت کو تکمیل کر رہی ہے، مکمل اور جامع کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہ صرف اس ایک وقت بلکہ تمام دنیا کے لیے، تمام اوقات کے لیے، روز معاشر تک کے لیے اگر کسی کو حق کو تلاش ہے تو ارشادات محمد رسول اللہ وسلم کو دیکھے. تو جب یہ بات آپ کو فرمائی جا رہی ہے تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ یہ قانون بیان ہوا ہے، یہ حتمی بات ہوئی ہے کہ یہ وہ تجاوز ہے کہ اس تجاوز والے کو سزا ہوگی روز محشر. جب آپ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ کو یہ بیان فرمایا گیا ہے تو یہ بات ہمیں ہمارے لیے ارشاد ہے, یہ ہمیں ایک سبق بیان فرمایا جا رہا ہے اس کے جو اس حکم کی مضبوطی ہے اس کا اندازہ یہاں سے آپ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, یعنی ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شرک کی طرف جائے اور روزے محشر وہ عذاب کو نہیں پائے گا. یہ ایسا تجاوز ہے, غلطی خطا گناہ ہونا یہ اور بات. جب بندہ عقیدے کی بنیاد کو اکھیڑنے کی طرف چلا جاتا ہے تو وہ پھر اپنی ذات کو اکھیڑ دیتا ہے. حق تو حق ہے, حق رہے گا, اپنا نقصان اس طرح کر دیتا ہے کہ پھر ممکن نہیں ہے کہ وہ روزے محشر عذاب سے بچ سکے. تو یہاں اس لیے فرمایا گیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. تو وہ اس دن کے عذاب سے ڈر لگتا, یعنی کسی کو چھوٹ نہیں ہوگی. من یصرف عنہ یوم عظیم فقد رحمہ, جس شخص سے اس روز وہ عذاب ٹال دیا گیا فقد رحمہ تو اس پر یقیناً رحم فرمایا, یعنی اس اللہ نے رحم فرمایا. یا پھر دو باتیں ملتی ہیں, ایک بات کہ اس روز جو حساب کتاب کا دن ہے بے شک اس کے لیے حکم ہے, اس کی تیاری کا حکم ہے, دار دنیا میں حق و باطل کی راہ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی دعوت دینے میں حق ادا کر دیا ہے, مخلوق خدا تک اس حق پہنچانے کو اپنی ذمہ داری آپ نے نہایت آسان طریقے سے پوری فرمائی ہے, اللہ کا کرم اور احسان ہوا ہم سب پر. تو وہ حصے تو موجود ہیں, ان پر عمل کا حکم بھی ہے, اور یہی راہ ہے جو عذاب سے بچنے کی ہے اور انعامات پانے کی ہے, اور اخروی زندگی جو ابدل آباد ہے اس کی کامیابی کی راہ یہی ہے. لیکن دوسری بات جو یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے وہ یہ, جس شخص سے اس روز وہ عذاب ٹال دیا گیا تو اس پر یقیناً اس اللہ نے رحم فرمایا, یعنی اللہ کی رحمت کے بغیر اس روز کامیابی ممکن ہی نہیں ہے. اپنے اعمال کو اس درجے پر کوئی نہیں آج پہنچا سکتا کہ اس روز جس روز ترازو لگے گا, حساب کتاب ہوگا, کہ اس کے اعمال کا وزن اتنا زیادہ ہو کہ اوزان یا اس کا ترازو کا وہ پلڑا بیٹھ جائے جس طرف اس کے اعمال ہیں اور جو دوسری طرف انعامات ہیں اللہ رب العالمین کے, کہ جتنے انعامات اس نے فرمائے ہیں اور اس کے بدلے جو شکرانہ ہے اس کی کیفیت ہی پوری نہیں ہوئی کہ یہ سمجھا جائے کہ جہاں عطا ہے وہ پلڑا جو ہے وہ اٹھ جائے, اور جہاں محنت ہے مجاہدہ ہے یا عبادات ہیں وہ پلڑا اتنا بھاری ہو جائے کہ روز معاشر اعمال جو ہیں وہ بخشش کا سبب بنے, یہ ممکن نہیں. روز معاشر کی بخشش صرف اللہ کی رحمت سے ممکن ہے, اس لیے وہ مالک ہے اور ہم مخلوق ہیں, اس نے اتنا کچھ ہمیں عطا فرما دیا ہے, ہم بدلے میں بھی جو شکرانے کی کیفیت ہے اسے پورا نہیں کر سکتے چاہے جائے کہ ہم مزید انعامات حاصل کر سکتے. چونکہ جنت کی جب بات آتی ہے جنت کے لیے دعا کا فرمایا گیا ہے, کلام ذاتی میں جنت کی نشانیاں اور انعامات بیان فرمائے گئے ہیں, اللہ کریم کے انعامات کے حصوں اور ان کی تفصیلات بیان فرمائی گئی ہیں, دعا کا دین اسلام جنت کے لیے فرماتا ہے, آخرت میں بشارت بیان فرمائی جاتی ہے, اور خلاف عمل کرنے والے کے لیے وعید عذاب کی, تو اس کی بڑی شان ہے جنت کی. لیکن اگر آپ اپنے معاملات کے حوالے سے اور دنیا میں جو ہماری زندگی کے روزمرہ کے لین دین اور معاملات ہیں اس پیمانے پر آ کر اپنی معاملات زندگی میں دیکھیں تو یہ بات دین اسلام جو بیان فرماتا ہے, یہ زندگی جو دنیا کی ہے اس کے بسر کرنے کا اور وہ بسر کرنے کی راہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر انعام ہے جنت. فی ذات جنت مقصود نہیں ہے, فی ذات رضا باری تعالی مقصود ہے, اس راہ کے مسافر کا انعام ہے. اب ایک بات تو یہ ہے, اس پر ہم جب آ کر اپنے حصوں کو دیکھتے ہیں نا کہ میں اتنی عبادات کر رہا ہوں, میں نے اتنے نوافل تک ادا کرنے شروع کر دیے ہیں, اتنی میری روز کی تلاوت ہے, اتنی میری تسبیحات ہیں, اتنا میں درود شریف جو ہے وہ پڑھتا ہوں, اتنا حقوق و فرائض کا خیال رکھتا ہوں, جو مرضی کر لے وہ انعام اللہ کی رحمت سے بدلہ, یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس کے بدلے وہ عطا فرما رہا ہے, یہ انعام عطا فرما رہا ہے, وگرنہ جو کچھ اس نے عطا فرما دیا ہے اس کے جب وہ جو حصہ ہمیں دے چکا ہے اس قرض سے ہم نہیں نکل سکتے, چلے جائے کہ ہمیں مزید انعام سے نوازا جائے, یہ اس کی شان ہے, یہ اللہ رب العالمین ہے, وہ تمام مخلوق کے مالک ہیں, اس کی شان ہے. تو یہاں یہ بات بڑے واضح ملتی ہے کہ یہ جو روز معاشر کا عذاب ہے, ہاں اگر حساب کتاب ہو تو اس سے نکل نہیں سکتا, تو جو اس کا انعام ہے کہ روز معاشر عذاب ٹال دیا جائے, تو یہ اللہ کریم کا یقیناً اس کا رحم ہے. ذالک الفوز المبین, اور یہ واضح کامیابی ہے. اپنی زندگی کے حصوں کو دیکھیں, ہم روز کامیابیاں دیکھتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں, ہم روز ناکامیاں دیکھتے ہیں اور دکھی ہوتے ہیں. یہ ایک کیفیت انسانی مزاج کی بھی ہے, حالات بھی جب حق پر نہ ہوں تو یہ زیر و بم زندگی کا ساتھ چلتا رہتا ہے, اور چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی خواہشات جنہیں آپ کلی زندگی کا جو ایک پیمانہ ہے یا پوری ایک جو پوری تصویر ہے, ایک مصور کی جو تصویر ہے اس کی اگر مثال لیں تو اس میں شاید ایک نقطہ بھی نہ بنے, ان کو دیکھ کر ہم مطمئن ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے دنیا میں یہ حیثیت حاصل کر لی ہے, یا میں نے اتنا مال و دولت کما لیا ہے, یا میرا اتنا نام اور شہرت ہو گئی. تو جب یہ جہان فانی ہے تو اس جہان میں شب و روز فانی ہیں, اس جہان کے باسیوں میں کوئی باسی ایسا نہیں ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں کی جو کامیابیاں لے کر میں خوش ہو رہا ہوں, یہ میری کامیابیاں بھلے کس درجے کی بھی ہیں, بھلے میں نہیں سمجھ رہا, یہ حتمی ہیں, یہ رہیں گی. کیا یہ جو دنیا کے حصول کی کامیابی ہے, کیا یہ خوشی میرے ساتھ صدا رہے گی؟ میاں یہ خوشی صدا کیسے ساتھ رہے گی جب میں خود صدا نہیں ہوں, تو یہ کیسے صدا ساتھ رہے گی؟ تو حتمی جو کامیابی اور واضح جس میں کوئی کمی بیشی ہے اور کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, وہ کامیابی ہے جو روز معاشر اللہ کریم کی بخشش کی صورت میں نصیب ہوگی. تو جو شرک کا تجاوز ہے وہ سزا جو ہے, وہ شرک جو ہے وہ سزا تک لے جائے گا, اور وہاں سے بچ گیا تو اللہ کریم کی جو رحمت ہے اسے بخشش کی طرف جو وہ لے آئے گی. تو یہ وہ معاملات ہیں, وہ حساب کتاب ہیں جس سے متعلق جو بھی احکامات ہیں عمل کے لیے, یہ جو روز ایک سانس میری اور آپ کی زندگی سے کم ہو رہی ہے, یہ جو روز ہمیں اللہ کریم نے جو فرصت عطا فرمائی, ان اوقات میں سے ایک ایک لمحہ کم ہو رہا ہے, یہ وقت ہے جس پر بیان فرمایا جا رہا ہے. چونکہ ایک قول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ بندے مومن کی مثال ایسے ہے جیسے کسی بیمار کے ساتھ کوئی طبیب ساتھ ہو, اس کا بہت قریبی اور بہت بڑا طبیب اس کے ساتھ ہو, وہ کہیں کوئی چیز ایسی کھانے لگے کہ جو اس کی صحت کے لیے نقصان دے اور اس کی بیماری جو ہے اسے بڑھانے کا سبب ہے, تو طبیب روک دیتا. وہ کہتا ہے بھلے دوسرے شخص اسے اس شے کو کھا رہے ہیں تو اس کو نہ کھا, تو وہ چیز کھا جو تیرے لیے صحت افزائے, تیری بیماری کو نہ بڑھائے, وگرنہ یہ بیماری بڑھے گی اور تیری زندگی کا جو ہے انقطاع کا سبب بنے گی. تو وہ اسے دوا بھی دیتا ہے, اسے احتیاط بھی کراتا ہے, اور اسے لمحہ لمحہ سنبھال کر لے جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ بیماری سے نکل آتا ہے اور شفا یاب ہو جاتا ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے مومن کی مثال ایسے ہی, اس کے ہر معاملے کو اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں, اور ہر حصے پر اللہ کریم نے رہنمائی عطا فرما دی ہے, ہر وہ عمل جو تجاوز ہے خود اس بندے کے لیے نقصان کا سبب ہے. جہاں تجاوز کی بات آتی ہے اسے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے روک دیتے ہیں، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، یہ حتمی طور پر تجھے نقصان دے گا، اس کے سامنے لوگ عیاشی میں ہیں، اس کے سامنے لوگ تجاوز میں ہیں اور اس عیش و عشرت کو بڑا پسند کر رہے ہیں، اسلام اسے روک دیتا ہے، اللہ کا حکم اسے روک دیتا ہے کہ نہیں تیرے لیے یہ نقصان کا سبب ہے. وہ فرماتے ہیں اسی میں اس کی زندگی بسر ہوتی ہے اور وہ جہاں تجاوز کرنا چاہتا ہے اسے اللہ کریم روک دیتے ہیں، منع فرما دیتے ہیں، حتیٰ کہ اس کا آخری وقت آتا ہے اور جب اسے موت ملتی ہے تو اسے پھر جنت دے دیتے ہیں. اس کی وہ جیسے تیمار کو شفا نصیب ہو گئی، اس ابتلاء میں، اس امتحان گاہ میں سے گزرنے والے کو وہ منزل نصیب ہو گئی جو اللہ کریم کی رضا کی نشانی. تو بندے مومن کے ساتھ تو اللہ کریم جو ہیں ایسا کرم اور احسان فرمایا کہ اس کے شب و روز میں اس کے لیے رہنمائی ارشاد فرما دی گئی. تو اس سبب جو فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْمُبِينَ، تو یہ واضح کامیابی، اس سبب وہ واضح کامیابی تک پہنچتا ہے جو حتمی بات ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی سختی پہنچائیں تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. اللہ کریم اگلی آیہ کریمہ کے حصے میں بھی ہے کہ حکیم بھی ہیں، خبیر بھی، اس کی ذات علیم ہے. ہم خطا کھا جاتے ہیں حالات کو دیکھ کر، ہم بڑا کم حوصلہ رکھتے ہیں، فوراً شکایت پر پہنچ جاتے ہیں. جو کچھ اللہ کی طرف سے ہے اس میں فائدہ ہے، بشرطے کہ بندہ ان شرائط پر کھڑا ہو جو ایمان کی ہیں، جو عقائد کی ہیں. اور اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو پھر اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت اچھا ہے، اس کا برتاؤ بہت لوگوں سے بہتر ہے، ارے میاں اچھا ہوتا، اس کی اچھائی کا کوئی وزن ہوتا تو اسے ایمان نصیب ہوتا. اگر کسی کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کی اچھائی پر بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ چاہتا کچھ اور ہے اور وہ مبہم ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم. تو اسی طرح جب دنیا میں مسائل یا مصائب آتے ہیں اور فرمایا اور اگر اللہ تجھ کو کوئی سختی پہنچائے تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں، یعنی شرک تو اس لیے کرتے ہیں نا، ضروریات کے لیے. اب کتنے بت تھے جو بیت اللہ شریف میں رکھے گئے، اور پھر کتنے بت تھے جو گھروں میں تھے، اور کیسی تعداد وہ تھی جو ہر گھر کے فرد نے اپنا ایک بت خود تراش کے رکھا ہوا ہے، اپنے لیے تراش کر رکھا ہوا. تو کس لیے؟ کسی سے کوئی منفعت طلب کرنی ہے، کوئی کسی فائدے کے لیے ہے، کوئی کسی دوسرے کو نقصان دینے کے لیے، یعنی عتمی طور پر اگر تلاش کی جائے تو یہ جتنا شرک کرنے والے ہیں یہ اپنی جو خواہشات ہیں اصل میں پوج اسے رہے، عبادات اپنی خواہشات کی کر رہے ہیں، بھلے سامنے کوئی لکڑ کا بت ہے یا پتھر کا بت ہے، تو وہ سارے اس لیے کہ ان کی خواہشات پوری ہوں، ان کی ضروریات جو وہ چاہتے ہیں وہ پوری ہوں، اور وہ جیسے دوسروں کو زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے مطابق وہ اس طرح زندگی بسر کریں. تو اللہ کریم نے فرما دیا کہ اگر کوئی سختی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی آزمائش ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ قادر مطلق ہے، اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اس کے مقابل ہے کوئی نہیں، لا الہ ہے کوئی نہیں، شے ہے کوئی، ایک مالک واحد ہے. کوئی فرد ہو، کوئی شے ہو، کوئی تخلیق چاہے زمین و آسمان کی حیثیت رکھتی ہو، مخلوق ہے، ذاتی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس لیے ہے کہ مالک نے اسے پیدا فرمایا، اگر مالک نہ چاہے تو وجود برقرار نہیں رکھ سکتی، تو اس کے مقابل کیسے آ سکتی. یہاں اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، بے شمار لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میرا رزق بند کر دیا گیا ہے، یہاں تک کہتے ہیں میری اولاد جو ہے وہ اسے بند کر دی. اللہ کریم نے جو یوم الست کو ارواح سے وحدانیت پر گواہی اور شہادت لی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، اللہ کریم نے جسے دنیا میں پیدا فرمانے کا طے فرمایا، جس خاندان سے، جس خون سے، جب جس وقت تک کے لیے، جس حیثیت میں پیدا فرمانے کا فیصلہ کیا، اسے کوئی بدل رہا ہے؟ اور یہ بات بندے مومن کہہ رہا ہے جس کی ابتدا ہی وعدنیت باری تعالیٰ کے اعلان سے ہے. وہاں غلطی نہیں ہے، یہاں غلطی ہے. وہ دیکھیں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ہماری زندگیوں میں وہ حصے ہیں؟ کیا ہمارا کھانا پینا حلال ہے؟ کیا حقوق و فرائض کی تقسیم جو اللہ نے ارشاد فرما دیا اس کے مطابق ہم ہیں؟ کیا ہمارے سامنے مقصد اخروی حیات اور اللہ کی رضا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ باتیں آئیں گی. اگر ہم یہ باتیں اپنی خواہشات کو لے کر دیکھیں گے تو پھر یہ سوال آئیں گے، یہ شکایات آئیں گی، پھر کوئی کہے گا ہاں جادو بھی ہے. اور میں اتنا دکھ ہوا کہ ہمارے ٹیلی ویژن پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی دیکھیں اماں جادو تو حق ہے، ہاں جادو ہے. او میاں، حق ہونا اور کسی بات کو کے بارے بات کرنا کسی شے کے بارے بڑی اور بات ہے. کہنے کو تو اندھیرا ہے، کیا اندھیرا وجود رکھتا ہے؟ وجود روشنی کا ہے، وجود اندھیرے کا نہیں ہے. ایک لالٹین جلا دو جتنا بھی اندھیرا کمرہ روشن ہو جاتا ہے. تو وجود اندھیرے کا نہیں، وجود روشنی کا. حق اسلام ہے، بار جو ہے وہ حق نہیں ہے. ہاں وہاں اندھیرا ہوگا جہاں روشنی نہیں ہوگی. اور یہ وہ کہے جو اندھیرے میں ہے، یہ وہ کہے جس کے سینے میں نوری ایمان ہے، تو پھر بڑا عجیب معاملہ ہو جاتا ہے کہ دعویٰ کیا ہے، سوچ اور عمل کیا ہے. اور جادو کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا جو حکم ہے اس میں رکاوٹ بن رہا ہے. اور جادو والا جس کے پاس لوگ جادو کرانے یا اس طرح کے عملیات کے لیے جاتے ہیں، وہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے. وہ ہر 24 گھنٹے کے لیے اس نے ان سے پیسے لینے ہوتے ہیں جو جا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے اختیار میں کیا ہے جو اپنی ضروریات تمہاری جیب سے پوری کر رہا ہے؟ ظاہری حالات دنیا کے جو ہیں اس میں جو عقل ہے اس کو استعمال کر کے دیکھ. اور جب یہ بندہ کہتا ہے نا، بندہ مومن، کہ جی میری رزق روک دیا گیا ہے اور میرے معاملات جادو کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں، تو اسے اس آیت کو سننے کی ضرورت ہے. وَأَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تجھ کو کوئی سختی پہنچائیں تو اس کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے. پھر فرمایا وَأَن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر تم کو بھلائی عطا کریں تو ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی وہاں بھی کوئی روک نہیں سکتا. نہ اللہ کو کوئی مجبور کر سکتا ہے، نہ اللہ کے حکم کو کوئی روک سکتا ہے، چاہے وہ جزا کا ہے، چاہے وہ سزا کا ہے، چاہے اس نے کچھ عطا فرما دیا ہے، چاہے اس نے کچھ لے لیا ہے. کسی بحر میں کوئی دخل ہے نہیں، کسی کا کوئی دخل دے نہیں سکتا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں اس چیز پر دھیان دلاتی ہیں. ہم کہتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھی جاتی، ذکر نہیں ہوتا، طبیعت بوجھل رہتی ہے. عبادات اس لیے نہیں ہیں کہ آخرت میں ہماری عبادات کے اجر سے کوئی حصے تعمیر ہونے، عبادات اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہمیں ان حصوں کی سمجھ آئے. عبادات اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو. عبادات اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاشنی وہ دیں جو ہمیں مزید عبادت کی تڑپ کا سبب ہو. فرائض میں سب سے بڑا فرض جو ہے نماز ہے, عبادات. ہمارا دوست آ جائے, طبیعت ناساز ہو, مصروفیت ہو, کچھ چھوٹے نہ چھوٹے, نماز چھوٹ جاتی ہے. یہ عبادات ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ یہ حقائق سمجھ آئیں, ہمارا ایمان مضبوط ہو, متزلزل نہ ہو, ہمیں اس قابل کرتی ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادات کا اختیار کرنا ہمارا احسان ہے اللہ پر, نعوذ باللہ. اس کو لے کر جائیں گے, یہ اجر اور ثواب لکھ لکھ کر ہم نے کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ میں نے اتنے قدم اللہ کی راہ میں اٹھائے ہیں, میں نے اتنے نوافل پڑھ لیے ہیں, اس کا ثواب حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا ہے, فلاں کتاب میں جو ہے یہ حوالے کا ثواب اتنا فرمایا گیا, میں نے تو پہاڑ جمع کر لیے ہیں. میاں ایک لہجے کو ایسے اپنے نیا خانے میں دیکھو, اگر ذات ہے تو یہ سب کچھ مشکوک ہے, اگر ذات نہیں ہے تو پھر اس حساب کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. پھر ارشاد فرمایا, وہو القاہر فوق عباده, اور وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے. وہو الحکیم الخبیر, اور وہی حکمت والے پوری خبر رکھنے والے ہیں. یعنی حتمی بات اللہ کی ہے, اور یہاں ارشاد فرمایا وہو القاہر فوق عباده, بندوں پر غالب ہیں. چونکہ ہم جب سوچتے ہیں اپنی خواہشات کو لے کر, ہمیں مخاطب فرمایا جا رہا ہے, مکلف مخلوق میں پہلا حصہ ہے بشریت کا, اسے بیان فرمایا جا رہا ہے, تو وہ جب اپنی خواہشات کے اس بہاؤ میں بہتا ہے تو وہ فرما رہا ہے کہ تم سب پر اللہ کریم جو ہے وہ غالب ہے, تم مغلوب ہو. اور غالب یہ بات غالب اور مغلوب کی دنیا کی نہیں ہے کہ حاکم اور محکوم جنہیں ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, حتمی مالک ہے, کوئی شے بڑھ نہیں سکتی, کوئی شے کم نہیں ہو سکتی, اس کا حکم نہ ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا حوادث کی صورت میں چل رہی ہے, دنیا مضبوط اور مربوط نظام کے تحت چل رہی ہے. اگر حوادث کے ساتھ دنیا چلتی تو یہ نظام حیات انہی حوادث کے سبب تباہ ہو چکا ہوتا, ممکن نہیں تھا کہ زندگی چل سکتی. ایک مربوط نظام ہے جو اللہ قادر مطلق کے حکم سے چل رہا ہے, تب تک چلے گا جب تک اسے منظور ہے. تو فرمایا, اور وہ اپنے بندوں پہ غالب ہے, وہو الحکیم الخبیر, اور وہی حکمت والے پوری خبر رکھنے والے. ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا کون کہاں کس حالت میں ہے, کس کیفیت میں ہے, کس تکلیف میں ہے, کیا سوچ رہا. ہم تو اپنے پیاروں کو بتلاتے ہیں نا, رو کے, چیخ کے, چلا کے, پکار کے کہ مجھے یہ تکلیف ہے. وہ جانتا ہے, چونکہ دکھ سکھ بھی اسی کی طرف سے ہے, اور حکمت ہے, وہ جانتا ہے. بندے مومن کو ایک کانٹا چبھنے پر کتنی خطائیں معاف فرمائیں, کتنا اجر اور ثواب عطا فرما, یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی, روز معاشر سمجھ آئے گی. اس سے پہلے جب لحد میں اتریں گے تو وہاں سمجھ آ جائے گی, اس سے پہلے جب وقت نزع آئے گی وہاں سمجھ آ جائے گی. اور بڑا نازک جگہ ہے, بڑا نازک مقام ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات میں ایک واقعہ آپ کی اس موقع کا بھی ملتا ہے. وقت ندا آپ رو رہے تھے. تو تجسس ہوا جو آپ کو تیمارداری کے لیے احباب آپ کو حاضر ہوئے. تو عرض کی کہ حضرت آپ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب, غزوات سرایہ میں آپ نے حصہ لیا, آپ تو دین اسلام کو تلاش کرتے پہنچے, ساری زندگی سونپتے اٹھائے, گھر بار چھوڑا, عزیز و اقارب چھوڑے, اپنی حیثیتیں چھوڑی, غلامی اختیار کی, ساری زندگی سادگی میں بسر کی, حضرت آپ اس وقت میں کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا موت کا ڈر نہیں ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا کی زندگی مسافر کی حیثیت سے بسر کرو, تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک مسافر کی ضرورت سما میرے پاس زیادہ تو نہیں, اس تکلیف میں رو رہا ہوں. اور جب آپ کا وصال ہوا تو جو سما آپ چھوڑ کر گئے تھے اسے اس کی جو قیمت بنی وہ 10 درہم سے 15 درہم کے درمیان بنتی ہے, کہیں 10 درہم لکھا ملتا ہے, کہیں 14 درہم ملتا ہے, کہیں 15 ملتا ہے, 15 درہم سے زائد رقم نہیں بنتی. اب وہ بھی ہستیاں ہیں اور وہ جانتا ہے یہ نظام حیات حکمت ہے اس کی. اور اگر آپ اس پورے نظام کو دیکھ لیں, وسیع کینوس پر چلے جائیں, پوری جو نظام حیات اس کو دیکھ, کوئی تھا نہیں ایسا جو اس کو چاہ سکے. اس نے پسند فرمایا کہ ایسی مخلوق ہو جو اس کی محبت میں تڑپے. شناسائی نہیں ہے, پہنچ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, عقل نہیں ہے, انبیاء مبعوث فرما دیے, کلام ذاتی سے نواز دیا. یہ شب و روز جو کسی کو بڑے طویل لگتے ہیں اور کسی کو کم لگتے ہیں کہ میری حیثیت بہت جلد بڑھ جائے, کوئی نہیں رہا, ہم نہیں رہیں گے, رہے گا نام اللہ کا. اس مسافر کو یہاں سے گزرتے ہوئے وہ اپنے قرب کی منازل کو لے جا رہا ہے, اس کا ارشاد ہے, اس کا کلام ہے, اس کے حبیب نے ارشاد فرمایا اور ہمارے لیے راہ متعین فرمائی. اس حکمت کو دیکھو نا, کتنی حکمت کی بات ہے. سودے کو تو دیکھو, عطا کو دیکھو اس سودے میں, کہ کتنی زندگی کے حصے ہیں جو ہم سوتے گزار دیتے ہیں, کتنی زندگی کا وقت ایسا ہے جو ہم مصروفیات زندگی میں بسر, کتنی کی عبادت کرتے ہیں, اس پر انعام وہ دے رہا جو ہمیشہ کا ہے, ابدل آباد ہے. تو یہ نظام ہی حکمت سے بھرا ہے, اسی لیے تو قرآن کریم تفکر کا دعوت دیتا ہے کہ تفکر کیا کریں, فکر کیا کریں, تحقیق دیکھیں, اللہ کی تخلیق کو دیکھیں, ہر بات ہر سوچ اللہ کی حکم کی طرف لے جائے گی, ہر حصہ اس کی بندگی پر مجبور کر دے گا. فرمایا الحبیر, وہ جانتا ہے, تجھے چیخنے کی ضرورت نہیں, جانتا ہے. مانگنے کا فرمایا ہے حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ درکار ہو, خوش بھی ہوتا ہے, عطا بھی فرماتا ہے, اجر اور ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اور اگر کوئی تجاوز کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے دور چلا جائے گا, تو یہاں اس کی خطا ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے, ہماری کمی بیشی معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.